بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. قلت في الدرس ما هم الله تعالى عرش بر استواء يتعلق سبات كر رهي تي ورپونچه تي دلائل بر وپهلے دلیل کہ شرح ہم کر چکے ہیں شیخ ربیع حفظ الله کے شرح سے اور پہنچے تھے شيخ ربيع حفظه الله كيس جملة بر، والآية التي بعدها قوله في سورة الرعد، دوسري آية الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله بيان كيه الله تعالى كصفة عرش بر استواكي جسك الله تعالى كشيان شان هي سورة الرعد كدوسري آية. من الواجب دیا تھا پچھلے درس میں کہ آپ نے ان آیات کو یاد کرنا ہے. کتنی آیت بتائی تھی میں نے؟ 7 آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں الاستواء علی العرش خصوصی طور پر علی العرش کا ذکر ہے، ان کو یاد کرنا ہے. ہو گئی یاد؟ ہو گئی الحمدللہ. چلیں پھر پوچھتا ہوں درس کے بعد میں، اگر شرح کر لیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور اس کے بعد کی آیت سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. سورۃ الرعد آیت نمبر 2، اللہ نے ہی آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہے، بے ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہیں، پھر عرش پر مستوی ہوا، شاہد کیا ہے؟ ثم استوى علی العرش. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عظیم آسمان اور یہ زمین اور یہ 7 زمینیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قدرت سے تھامے رکھا ہے، اور عرش کو بھی اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے تھام کے رکھا ہے، اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے تدبیر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنے قدرت سے ان سب کو تھاما ہوا ہے. یہ ان عظیم آسمانوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ فاطر میں آیت نمبر 41 میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. بے شک اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ختم ہو جائے. یعنی آسمان اور زمین کیوں نہیں ختم ہوتے، زائل کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے. وَلَئِن زَالَتَ، اگر ختم ہو جائیں یعنی زوال ہو جائے، ان امسکو من احد من بعد، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد انہیں تھامنے والا ہے؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بردبار خوب مغفرت کرنے والا ہے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو تھام کے رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائیں یا زائل ہو جائیں تو کوئی بھی انہیں تھام نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، ان آسمان کو کوئی ستون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے سب کو تھاما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادے پر کیا اعتماد ہے، اور یہ تمام جو بھی عظیم سیارے ہیں، چاہے آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الزمر نمبر 67 میں، 67 میں، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کہ جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے، اور تمام زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے قیامت کے دن، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، ہمارے پر واجب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں اور جو اللہ تعالیٰ کی قدر ہے اور شان ہے اس کا حق ادا کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ذرا سوچیں کہ یہ عظیم آسمان کے سیارے جو ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر گریں، اللہ تعالیٰ پر قدرت سے سب کو تھاما ہوا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ تو ایک ریشہ کہتے ہیں فیدر کو، جو کسی پرندے کا جو کیا کہتے ہیں ہم پر کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، آپ وہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ ہم کیونکہ آپ ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان عظیم سیاروں کو اور جو جسے گلیکسیز بھی کہتے ہیں یہ لوگ، سب کو اللہ تعالیٰ نے تھاما اور اٹھایا ہوا ہے، اور بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے ان سب کی اور ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے تاکہ یہ ختم نہ ہو جائیں. پھر فرمایا ثم استوى على العرش، اور پھر سورة الفرقان نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. جیسا فرماتے ہیں ایک اور شاہد ہے اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور یہ اور اس دلیل میں جو استواء ہے یہ آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد اور اٹھانے کے بعد ہوا ہے، اور عرش کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہوئی ہے. اور اگر استواء کا معنی استلاء یعنی قبضے میں لینا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا، کیونکہ جو قبضہ اور استلاء جو ہے یہ پہلے سے حاصل ہے، یہ عرش پر یہ پہلے سے موجود ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے، اور فرمایا قال وعرشه على الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، جیسے مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو عرش کی جو پیدائش ہے، کیونکہ عرش پہلے سے موجود تھا اور پانی پہ تھا، تقدیر لکھی گئی ہے 50,000 سال پہلے، یعنی آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے. تو عرش کب سے تھا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ممکن ہے کہ آسمانوں کے پیدا کرنے سے ملین سال پہلے ہو، بملین السنین، لیکن جو کتابت ہے تقدیر کی وہ آسمان اور زمین کو 50,000 سال پہلے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا. تو پھر یہ استلاء جسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں استواء کا معنی استلاء اور قبضے میں لینا کا معنی لیتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں تھا؟ یعنی اے بے وقوفو، یہ اس لمبے عرصے میں اللہ تعالیٰ کا استواء کیوں نہیں تھا عرش پہ، یعنی قبضہ کیوں نہیں تھا جیسے کہ تم لوگ کہتے ہو؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے قبضے کے لوگ کسی اور قبضے میں تھا، کسی اور کے ماتحت تھا، یا ایسے ہی تھا بغیر کسی کے قبضے کے؟ جیسا فرمایا دیکھیں ان بیوقوف لوگوں کے اہل صفحہ کا کلام دیکھیں اور دیکھیں کس طریقے سے اس میں گمراہی ہے. واضح ہے اگر استواء کا معنی استلاء کا لیا جائے جیسے کہ جہمیہ اور اہل بدعت لیتے ہیں جو منکرین صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفت استواء کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں استواء کا معنی ہے استعلا یعنی قبضے میں لینا، تو اگر یہ معنی ہوتا تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے عرش موجود تھا. جب عرش موجود تھا اس پر قابض کون تھا؟ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں قبضے میں لیا ہے زمین، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد، تو پہلے قابض کون تھا؟ یا تو کوئی قابض تھا ہی نہیں، ایسے ہی تھا مفلوط ہے یعنی بغیر کسی قبضے میں، یا کوئی غیر اللہ کے کوئی اور جو تھا وہ قابض تھا، یا تیسری پھر آپشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قابض ہے لیکن استواء کا معنی قبضے میں لینا ہے ہی نہیں، یہی تو تیسری بات بچتی ہے نا. اس لیے استواء کا معنی وہی ہے جو قرآن سنت سے ثابت ہے، عربی لغت سے ثابت ہے، اور سلف کی فہم سے بھی ثابت ہے، کہ بلند ہونا، مستوی ہونا، ارتفع وعلا واستقر، یہ سارے معنی جو ہیں سلف سے ثابت ہیں اور یہی معنی صحیح ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں جو استولا کا لیتے ہیں، قبضے میں لینے کا لیتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرش سے پہلے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، عرش کو آسمانوں سے پہلے پیدا کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کب، کتنی عرصہ پہلے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت اس پر قابض تھا یا نہیں تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت عرش کو اپنے قبضے میں لینے کی وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے قادر نہیں تھا عرش کو اپنے قبضے میں لینا اور بعد میں اللہ تعالیٰ قادر ہوا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اگر کہا جائے کہ استواء کا معنی استولا ہے یا استیلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ شیخ صاحب پہلے عرض کر چکے ہیں، فرما چکے ہیں کہ یا تو عرش کسی قبضے میں تھا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوئی اور پھر عرش پر قابض ہوا. شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھا اس قول کا فساد اور اس خبیث قول کا فساد، یہ خبیث قول ہے نا، فاسد قول ہے، ممکن نہیں ہے. تو یہ ان کے یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے. پچھلے درس میں واجب میں نے دیا تھا استوا کا بمعنی استولا کیوں غلط ہے. پہلے پانچ جواب شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں، یاد ہیں کون سے ہیں؟ کیوں غلط ہے استوا کا معنی استولا لینا، اپنے قبضے میں لینا، کیوں غلط ہے؟ وہ بتائے گا. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر قابض ہے، تمام مخلوقات پر قابض ہے، عرش بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ عرش پر قابض ہوا آسمان زمین پیدا کرنے کے بعد، یہ معنی فاسد ہے. دوسری بات یہ ہے، عربی زبان میں یہ معنی ہے ہی نہیں، عربی زبان میں، عربی لغت میں استوا کا معنی استولا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. بارک اللہ فیک. عربی زبان میں بھی نہیں ہے، نہ سلف کے اقوال میں، نہ فقہا کی تفسیر میں ہے، نہ مفسرین کی تفسیر میں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تیسری بات ہو گیا، سب نے انکار کیا. تیسری بات، جعب بن درہم کی تفسیر یہ سب سے پہلے آئی اور یہ البدعت کا معنی ہے، اہل سنت کا ہرگز نہیں ہے. بات رکھ. نمبر چار، بارک اللہ فیک، جہمیوں نے کیوں انکار کیا ہے؟ کیونکہ انہیں تشبیہ سے کام لیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ مخلوقات کی صفات بھی ہے تو اللہ کی صفات بھی مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تاکہ مخلوق سے تشبیہ نہ ہو. تو یہ تو ان کا باطل قاعدہ اور باطل عقیدہ کے اساس ہے. اہل سنت ان سے بری ہیں، تشبیہ لازم نہیں ہے، نہ وجود میں تشبیہ ممکن ہے اور نہ ہی اسماء، ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسن میں، اور نہ ہی صفات الکمال میں. ہو گئے. اور القول فی الذات كقول في الصفات، وقول في الصفات في بعضها كقول في بعض الآخر. بالکل، جب وجود کو مان لیا ہے، وجود میں تشبیہ نہیں آتی خالق مخلوق کی، تو پھر صفات میں کیسے ممکن ہے کہ تشبیہ ہو. اور بارک اللہ، استواء کا معنی جو عربی زبط میں موجود ہیں وہ قید کے ساتھ بھی ہیں، کسی حرف جر کے ساتھ، دو حرف جر کے ساتھ ہے، الا یا علا، اور بغیر قید کے بھی ہے. جو بغیر قید کے استوا کا معنی ہے تمام ہونا، کامل ہونا. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فلما بلغ اشدہ واستوى, استوى یعنی تمام ہوا اور کامل ہوا. اور پھر جو علاقہ ہے,
دو معنی ہیں,
دو معنی ہیں, ایک بارک اللہ فیک, یہ بمعنی علی, معلی کا بھی ہے کیونکہ حروف جر ایک سو جگہ الا بمعنی علی ہے, اور دوسرا بکثیر نے قصد کرنا. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, ثم استوى الى السماء. ٹھیک ہے نا, اور بمعنی علی حرف جر علی کے ساتھ تمام معنی جتنے بھی الفاظ ہیں سب بلندی کی طرف, معنی سب کا معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اور عرش پر مستوی, یعنی عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں وقوله فی سورۃ السجدہ, سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, دو چیزیں اور بھی آپ شامل کر لیں, قرآن اور سنت میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی مراد اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے, استولا مراد ہے ہی نہیں. نمبر دو, فہم السلف, یعنی یہ قول جو ہے قرآن سنت کے مخالف ہے, فہم السلف کے مخالف ہے, دو پوائنٹ ہو گئے. عربی لغت کے مخالف ہے, تین پوائنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تمام فقہا محدثین مفسرین کے بھی مخالف ہے. نمبر پانچ, اہل بدعت کے قول ہے, اہل سنت کا قول ہے ہی نہیں, جہاں بھی سوال جہاں بھی درہم. یہ اگر کہہ بھی دی جائے تو ایک اختر نصرانی کے شعر میں جو آیا ہے, جبکہ اس کی طرف منسوب ہے, ثابت بھی نہیں ہے. اگر مان بھی لے جائے تو یہ ایک نصرانی کرسچن شخص کا قول ہے, نہ کہ اہل سنت یا کسی مسلمان کا قول ہے. ٹھیک ہے نا, بارک اللہ فیک. ساتویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پیچھے پشت ڈال کے اور صحیح احادیث کو, نصوص کو, فہم السلف کو, ان تمام چیزوں کو پیچھے پشت ڈال کر ایک نصرانی کو قوم کو لینا چاہیے تو یہ کہاں کا انصاف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو دس پوائنٹ بنتے ہیں. ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں وقول فی سورۃ السجدہ ثم استوى علی العرش, آیت نمبر چار میں سورۃ السجدہ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حصہ ہے اس آیت کا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, سورۃ السجدہ آیت نمبر چار. شیخ صاحب فرماتے ہیں کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا, اور اس کے بعد استواء علی العرش کا لانے ذکر فرمایا ہے. کیا یہ واضح نہیں کہ استواء علی العرش جو ہے وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہوا ہے؟ تو یہ خاص فعل ہے جو استلاء ہے اور قبضے میں لینے کی بات ہے, تو وہ تمام مخلوقات پر ہے, عام ہے. استواء کا معنی جو ہے یہ خاص ہے, زمین آسمان پیدا کرنے کے بعد اللہ مستوی ہوا عرش پر. اور جو قبضے میں لینے کی بات ہے, استلاء کی بات ہے, یہ تو عام ہے اور ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو, مخلوقات کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ تفسیر ہم نے سلف سے بھی بیان کی ہے, جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے, یہ تفسیر ہم نے بیان کی ہے, اس آیت کی تفسیر استوى علی العرش پہلے گزر چکی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تمام نصوص ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. سات آیات میں قرآن مجید کی, شیخ صاحب فرماتے ہیں سات آیات میں صراحتاً مکمل وضاحت کے ساتھ یہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور عرش پر مستوی ہونے کی دلالت جو ہے وہ علو پر ہے, بلندی پر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی بلندی کی صفت, علو کی صفت ہے, یہ ثابت ہے کتاب میں, سنت میں, اور عقل اور فطرت سے بھی ثابت ہے. اب آتے ہیں قرآن مجید میں کون سی سات آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, علی العرش, جن میں ذکر ہے. کون سی آیات ہیں
بتائیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 3, سورہ رعد آیت نمبر 2, سورہ طہ آیت نمبر 5, سورہ فرقان آیت نمبر 59, سورہ سجدہ آیت نمبر 4, سورہ
حدید آیت نمبر 4. اچھا, آسان کر دو, سمجھ آئیے؟ جواب ذاکر اللہ خیر, بالکل ٹھیک جواب ہے, سات ہیں. لیکن مشکل لگ گئی ہیں تھوڑے سے، آیت نمبر مشکل ہوئی، میں آسان کر دوں. دو تین چار چار پانچ، 54 اور پھر 59، چھوٹے سے شروع کرتے ہیں نا. دو تین، دو تین چار چار پانچ، 54 59. اب آتے ہیں کون سے صورت میں. سب سے پہلے پانچ کو نکالنے آپ، نمبر پانچ کو. پانچ واحد آیات جن میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. الرحمن علی العرش استوى، سورہ طہ کی آیت نمبر پانچ، یہ سب سے مشہور آیت ہے اور سب سے زیادہ اسی کا ذکر ہوتا ہے. سب سے آسان بھی ہے اور یہی بطور دلیل کافی ہے. چھوٹی بھی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے اور آسان کرنا، یاد کرنا آسان ہے. سورہ طہ آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرحمن علی العرش استوى، ایک دلیل کافی ہے اسے ثابت کرنے کے لیے. لیکن باقی جو دلائل ہیں ان میں جو الفاظ ہیں، علی العرش استوى، استوى علی العرش، یہ ہے الرحمن علی العرش استوى، اس میں استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، اکثر میں یہ ہے. تو اب جیسے استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہوا. اب اس میں آتے ہیں، پہلے کیا تھا؟ دو سورۃ الرعد، تین سورۃ یونس، چار چار سورۃ سجدہ، سورۃ الحدید 54، اعراف 59، فرقان. پھر سے یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ، دو تین چار چار پانچ 54 59، دو الرعد، تین یونس، چار حدید سجدہ، دوسرا چار حدید سورۃ الحدید، پانچ طہ 54، اعراف 59، فرقان. یاد ہو گیا؟ سب کو یاد ہو گیا؟ میں پوچھوں گا، یہ بہت لازمی ہے. اچھا، استقرار کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کافی نہیں تلا فرما دیتا الرحمن علی العرش استوى، تو سات مرتبہ کیوں ہے؟ تاکید کے لیے. کس نے کہا تاکید کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ انہیں مخالفین نے کہا ہے، عرب لغت میں یہ ثابت ہے. یہ مخالفین کہتے ہیں جب تکرار ہوتا ہے تو اس مطلب تاکید کے لیے بات کو دہرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں دہرایا، کتنی مرتبہ؟ سات مرتبہ. پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب، لا جواب ہے، کوئی جواب نہیں سوائے ہٹ درمی کے اور اپنے باطل عقیدے کو پر قائم رہنے کی، نعوذ باللہ. چلے واپس آتے، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے غلاۃ الفلاسفہ جو ہے، اب دیکھیں، اب بات آئی ہے غلاۃ الفلاسفہ. یہ پوائنٹ بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ فلاسفہ بھی نہیں، جو غلاۃ الفلاسفہ انہوں نے بھی استوا کا معنی استولا لیا ہے، ان لوگوں نے بھی انکار کیا ہے، سبحان اللہ. فرماتے غلاۃ الفلاسفہ جو غالی فلاسفہ ہے، یہ مانتے ہیں اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں جو ہیں وہ بلندیوں پر ہیں، اور جہمیہ نے اور جو جہمیہ کے یعنی مقلدین جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں، معتزلہ میں سے، خوارج و اشعریہ میں سے اور ان کے علاوہ، اس میدان میں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، فلاسفے بھی سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ گمراہ اور جاہل ہیں. فلاسفہ جو ہے ان کی گمراہی اور الحاد کے باوجود بھی ملحد لوگ ہیں. اکثر فلاسفہ رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، فلسفے پر ان کا یقین ہے، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو وہ بلندیوں پر ہے، ہر جگہ ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ. اور استوا کا معنی جو ہے، استولا کا، استوا کا معنی استولا کا قابض ہونے کو ہو نہیں سکتا. شاہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، بلکہ یہود و نصارہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. تورات الانجیل سے یہود و نصارہ نے یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اور تورات الانجیل میں جو نصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان پر ہونے کے، تورات الانجیل میں موجود ہیں. اور فلاسفہ نے ان کا اعتراف بھی کیا ہے، اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر اور عرش پر ہے. ان کی عقل جو ہے گمراہی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اعتراف کیا ہے، لیکن جہم کی عقل اور اس کے پیچھے لگنے والوں کی عقل جو ہے، نعوذ باللہ، اس باب میں ان فلاسفہ گمراہ اور ملحدین کی عقلوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اس باب میں فلاسف جہم بن صفوان اور اس کے جو پیچھے لگنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے یعنی صفت الاستواء کے انکار کرنے والے ہیں، ان فلاسفہ گمراہ اور ملحد لوگوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو امتیں ہیں، تمام امتیں، یہاں تک کہ قریش بھی ہوئے، قریش اور قریش کے علاوہ بھی، جب یہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں کبھی جدال جھگڑا نہیں کیا. ان کے جو جھگڑا تھا وہ توحید عبادت کے تعلق سے تھا، اور ان میں سے جو یعنی جو دلیل ہے، جب ان کو کہا جاتا کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، رب العرش کون ہے، عرش کا رب کون ہے، زمین کا رب کون ہے، تو سب کیا کہتے جواب میں؟ اللہ. اور ان کا جو منازعہ، جو جھگڑا تھا، ان آیات میں ہرگز نہیں تھا. ان کی جو جھگڑا تھا وہ توحید عبادت کی آیات کے تعلق سے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الصافات آیت نمبر 35 میں، 35 میں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان کو کہا جاتا لا الہ الا اللہ تو وہ استکبار کرتے، یعنی سر نہیں جھکاتے اس کلمے کے سامنے، نہ ہی اس کلمے کے اس معنی کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور تکبر کر کے، عناد کر کے اس معنی کو رد کر دیتے تھے. شیخ صاحب فرماتے شیخ ربیع حفظہ اللہ، لیکن ان کو جب یہ کہا جاتا اللہ تعالیٰ رب السماوات ہے، اللہ رب الارض ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتے رہے، تکبر سے کام لیتے، اور کبھی بھی ہٹ درمی کا شکار نہ ہوتے اس معاملے میں. لیکن ان کا جو معاملہ تھا توحید عبادت کے تعلق سے تھا، اور اصل ہٹ درمی بھی ان کی یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ معبودات جو ہیں عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرنی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کی عبادت بھی کرنی ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کی جاتی ہے، حق کے خاص اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے معبودات کے بیچ میں مشترک ہے عبادت جو ہے، اور اس کے خلاف جنگ بھی کرتے تھے، اور دنیا کو اٹھا کے بٹھا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ بھی کی ہے صرف اسی بنیاد پر. لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے، تو کبھی انہوں نے جھگڑا کیا ہے اور نہ کبھی اس کا انکار کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ کہ سورۃ الزمر نمبر 3 میں آیا ہے. یہ بھی اقرار کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مگر یہ بت جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. یعنی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مطالبہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں منع نہ کریں، ہم آپ کے رب کی عبادت تو کرتے ہیں نا، اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، کبھی انکار نہیں کیا، لیکن ہم ان معبودات کی ہی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. تو اصل ہمارے مقصد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یہ باقی معبودات جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں، تو آپ ہمیں منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل جھگڑا تھا قریش کا، اور جو مشرکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بعد میں بھی جتنے بھی مشرکین آئے ہیں وہ ان کا بھی یہ تھا. یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یا عرش کی صفت کا انکار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کبھی جھگڑا کیا ہے؟ کسی ایک آیت میں دکھا دے کہ قریش نے یا ابو جہل ابو لہب نے اس کسی ان آیات میں سے کسی ایک آیت کا بھی انکار کیا ہو، ان کو جھگڑا تھا ہی نہیں. عرش پر اللہ تعالیٰ بلندی پر، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. صفت الرحمن کا کیا الگ ہے؟ وہ صفت الرحمن کا صرف ایک استثناء ہے کہ صفت الرحمن کا انکار کیا انہوں نے، ہم مانتے اللہ تعالیٰ رحمان کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہوں جو ہمارا اصل موضوع ہے، اس پر تو کبھی انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. نہ اللہ تعالیٰ ربوبیت کا انکار کیا ہے، یہ بھی مانتے تھے. تو اصل مقصد یہ ہے کہنے کا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اب دیکھیں 10 باتیں ہو گئی ہیں. جو فلاسفہ ہیں، جو ملحدین ہیں، وہ بھی مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ٹھیک ہے. یہود و نصارہ بھی مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مشرکین عرب بھی مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، نہیں مانتے تو یہ بدعت نہیں مانتے. سبحان اللہ، اتنی بڑا شبہ ہے ان لوگوں کو. پھر امام ابو عثمان الصبونی رحمہ اللہ فرماتے وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، سورۃ فاطر نمبر 10. وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین تک، پھر اس کی طرف اٹھایا جاتا ہے، سورۃ سجدہ نمبر 5. وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ سورة الملک آیت نمبر 16. وَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فِرْعَوْنَ اللَّعِينَ اللہ تعالیٰ خبر دی ہے فرعون اللعین کے تعلق سے انہو قال لہامان کہ فرعون نے ہامان سے کہا وقال فرعون یا ہامان اور فرعون نے کہا ہامان سے ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب مجھے ایک بلند عمارت بنا دے تاکہ میں اسباب تک پہنچ جاؤں اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسی وانی لاظنہ کاذبا سورۃ غافر نمبر 36 اور 37 آسمانوں کے اسباب آسمانوں کا کوئی ایسا راستہ مجھے بنا دیں ایسی بڑی کوئی عمارت بنا دیں میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب جو ہے موسیٰ کا الہ معبود جو تک اس میں دیکھ لوں اور مجھے یقین ہے کہ موسیٰ جو ہے نا جھوٹ بولنے والے نعوذ باللہ. امام سفر امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے وانما قال ذلك اور فرعون نے کہا لانه سمع موسیٰ علیہ السلام یذکر ان ربه فی السماء کیونکہ فرعون نے سنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کا رب آسمان پر ہے. الا ترى الى قوله وانی لاظنه کاذبا کیا آپ دیکھتے نہیں کہ فرعون کا یہ قول کہ میں مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے یعنی قوله یعنی فی قوله ان اللہ ان فی السماء الہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ آسمان پر بھی الہ اور معبود ہے. یعنی سبحان اللہ فرعون ان لوگوں میں سے ہے جن لوگوں نے انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. کہتا ہے کہ موسیٰ جھوٹ بولتا میں معبود تو میں ہوں الہ تو میں ہوں رب اعلیٰ تو میں ہوں مجھ سے بڑا رب کہاں پہ آ گیا. جبکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے تہیں دل کے اندر فرعون بھی مانتا تھا. فرعون کی یقین اس نے پر آپ کو پیدا نہیں کیا پتہ ہے اس کو کہ نہیں پتہ ہے لیکن ظلم و علو ظلم کیا اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا. الغرض تو کہاں سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصفوی دیکھیں سبحان اللہ وجل استدلال دیکھیں کہاں سے فرماتے ہیں فرعون نے یہ کیونکہ یہ کہا ہے کہ وانی لاظنہ کاذبا فرعون مجھے یقین ہے کہ جھوٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کس بات کو جھوٹ بول موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ یقین ہے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اس لیے کہا کہ اے ہمان مجھے کہ اس بلند عمارت بنا دے تاکہ میں جا کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں آسمانوں پہ. سبحان اللہ ان چند پیارے جملوں کے شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت علو بلند ہونے کے دلائل میں سے دلیل یہ ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس کی یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ سورۃ فاطرہ نمبر 10 میں الیہ الی من شیخ صاحب فرماتے ہیں کس کی طرف الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف یصعد الصعود الی این صعود کس طرف ہوتا ہے اوپر کی طرف. شیخ صاحب فرماتے ہیں سوال کرتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کیا صعود اوپر کی طرف ہوتا ہے یا نیچے کی طرف ہوتا ہے یا دائیں یا بائیں؟ صعود ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں اعمال الصالحہ جو ہے العمل الطیب اور اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں فرشتے لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور عمل الطیب جو ہے وہ ہے جو مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لے کے جاتے ہیں اور پھر فرشتے نازل بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسے فرشتے ہیں جو پے در پہ آتے ہیں تعاقب سے رات میں اور دن میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اور آپس میں ملتے ہیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت پھر جو ہو کے چلے جاتے ہیں یعنی آسمانوں کی طرف ان کا رب ان سے یہ سوال کرتا ہے وہ جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے تمہارے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے جب ہم آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے جب ہم آسمان زمین کی طرف اترے ہیں تو نماز کی حالت میں تھے یہ کون سا وقت ہے فجر کا وقت اور جب ہم کو چھوڑ کے آئے ہیں واپس یعنی عصر کے وقت میں تب بھی نماز کی حالت میں تھے نماز پڑھ رہے تھے. یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو شیخ صفوان شیخ ربیع حفظہ اللہ اسی طرح جو اعمال صالح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا جیسے کہ جہمیہ کہتے ہیں تو پھر کیوں ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, یعنی کون اٹھا کے جاتا ہے. بعض تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اٹھاتا ہے, اور دوسری تفسیر میں جو ہے جو عمل صالح ہے وہ کلم الطیب کو اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے. اور سیاسہ فرمت ظاہر یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے, اور جو کلم الطیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدبر الامر, یہ تدبیر کہاں سے ہوتی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یبدأ من السماء الى الارض, آسمان سے زمین کی طرف. پھر سوال کرتے ہیں کیوں آسمان سے زمین کی طرف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر نیچے ہوتا یا ہر جگہ ہوتا تو یہ بات موزوں نہیں ہے نا, صحیح بات تو نہیں ہے. پھر آسمان کا ذکر کیوں الگ سے ہے؟ تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک, تو اس کا ذکر بے بنیاد ہے اگر ان کی بات کو مانا جانا ہوگا باللہ. کیا پھر اللہ تعالیٰ زمین سے تدبیر کرتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا, کیونکہ جو زمین ہے وہ سفل نیچے ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہے, اور وہیں سے یعنی آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے آسمان کی اور زمین کی. آسمان سے بلندیوں سے اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے زمین تک اور نیچے تک بھی. جو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تمام عمر کی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, رزق دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, ذلت دیتا ہے, الی آخر ہی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں سے ہیں, اور تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے آسمان سے زمین تک. کوئی بھی چیز اس زمین پر نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے, اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے, اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہے, ان پر بلند ہے, اور یہ صفات الکمال میں سے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہے. کتنا وقت ہوا ہے؟ اچھا ابھی اگلی آیت میں. اور انہی دلائل میں سے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, دیکھیں ایک تو دلیل ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب امام ابو حنیفہ الصبری رحمہ اللہ مزید دلائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. ایک تو عرش کا ذکر ہے کیونکہ عرش تمام مخلوقات سے اوپر ہے, تمام آسمانوں سے بھی اوپر ہے, اور پھر باقی اس عرش کے پر مستوی ہونے کے علاوہ جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید وہ ہزار سے بھی زیادہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بلندی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر عرش کے علاوہ لفظ کے علاوہ بھی جو دلائل ہیں اب ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب الکلم الطیب والعمل الصالح, بلند ہوتے آسمان کی طرف, فرشتے خاص نازل ہوتے آسمان سے زمین کی طرف. تو آسمان سے فرشتے نازل کیوں ہوتے جب اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ پھر فرشتے آسمان کی طرف کیوں لے کے جاتے جب اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ پھر بلندی کا لفظ موجود ہی کیوں ہے؟ پھر اس آیت میں دیکھیں اگلی آیت میں امین تم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے؟ ان یخسف بکم الارض, کہ تمہارے زمین کو دھسا دے, فاذا ہی تمور پھر مضطرب ہو جائے. سورۃ ملک آیت نمبر 16 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ان دلائل میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, اور آسمان جو ہے السماء کل ما علی, جو بھی آپ سے اوپر بلند ہے اسے آسمان کہتے ہیں عربی لغت میں. اسے قرآن مجید میں السماء کا لفظ جو ہے وہ بادل قریب بھی بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عربی لغت میں. السماء آسمان کو بھی کہتے ہیں, السماء بادلوں کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بادلوں کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 60 میں 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. پانی بارش آسمان سے برسی ہے بادلوں سے؟ بادلوں سے. اس لیے لفظ بادل کا نہیں ہے، لفظ آسمان کا ہے. عربی زبان میں بادلوں کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر آسمان کا مطلب بادل ہیں، اسے آسمان کہا گیا ہے کیونکہ بادل بھی بلندی پر ہوتا ہے، زمین پر نہیں ہوتا. کبھی دیکھے باپ نے بادل زمین پہ؟ بلندی پہ ہوتا ہے. آسمان بھی بلندی پر ہے اور تمام جو آسمان ہیں بلند ہیں، اس لیے آسمان کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی علو میں ہے. اور فی کا حرف جر یہاں پر جو ہے ظرفیہ کا ہے عام طور پہ، جس میں میں مراد ہے میں. اور یہاں پر علو کے لیے بیان ہوا ہے جو معنی علا ہے. اور جو عربی گرامر اور قاعدہ کے مطابق جو حروف الجر ہیں وہ ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں، تناوب کر دیتے ہیں اور ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں. اور فی بھی معنی علا، اَأَمِنْتُم مَن فِي السَّمَا، یعنی اَأَمِنْتُم الَّذِي عَلَى السَّمَا، جو آسمان پر ہے. تو فی بھی معنی علا ہے یہاں پہ. اور اگر ظرفیت کا بھی ہم اس میں معنی لے لیں، اَأَمِنْتُم مَن فِي السَّمَا، یعنی فی العلو، اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے، بلندیوں پر ہے، بلندی میں ہے اور آسمان پر ہے. جیسا فرماتی ہے شدید وعید ہے کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے، کافروں کے کفر اور نافرمان کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ تم کیسے بے خوف ہو جاتے اور امن میں رہتے ہو آسمان اور زمین کے رب سے، کہ جتنے جس کے عزت میں سے اور غلبے میں سے کہ وہ آسمان، کہ وہ آسمان پر ہے، کیونکہ آسمان بلندیوں پر ہے، علو میں ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور جو سفول ہے، جو یعنی پستی ہے، اس میں خست اور دناعت ہے اور ذلت ہے، یعنی اس معنی میں. اور اسی جو کافر قیامت کے دن وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلین. سورۃ فصلت نمبر 29 میں جو کافر ہیں وہ چیخ اٹھیں گے قیامت میں، ربنا اے ہمارے رب، کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، بس ہمیں دکھا تو دے ہمیں کس نے گمراہ کیا ان دونوں میں سے، کون؟ الجن والانس، جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین جن والانس. اب یہ کافر کو گمراہ تھے، کفر کا راستہ اختیار کیا، اب عذاب ہے قیامت کے دن، تو چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا دے ان دونوں میں سے، جن اور انس میں سے، تاکہ ہم ان کو اپنے نجعلہم تحت اقدامنا، اپنے قدموں کے نیچے ان کو رون دیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ یہ ذلیل اور خوار ہوتے رہیں، یعنی قیامت کے دن. جیسے کہ دنیا میں ہمیں ذلیل کیا، کفر کا راستہ اختیار کروایا، اور اب آخرت میں ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، اللہ کے سخت عذاب میں ہیں، ہمیں دکھائیں کہ کون ہے جن اور انس میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم اپنے قدموں کے نیچے رون دیں. تو سفول کا معنی شیخ صاحب یہ بیان کریے، اس آیت میں دلیل ہے، جو پستی ہوتی ہے سفول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چیز سے پاک ہے، ممکن نہیں کہ وہ شخص کبھی مسلمان کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پستی میں ہو یا سفول کی جگہ پر، نعوذ باللہ. سورۃ الصفات آیت نمبر 98 میں، 98 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. اور انہوں نے ارادہ کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ قید سے کام لیں اور کوئی تکلیف پہنچائیں، فجعلناهم الاسفلين، ہم لوگوں کے پستے میں کر دیا ہے، یعنی مغلوب اور ذلیل و خوار ہو گئے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور تکلیف پہنچانا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں سفول جو ہے، پستی جو ہے، معنی اور حسی دونوں جو ہیں اس میں نقص اور عیب ہے، نقص پایا جاتا ہے، یعنی ذلت و رسوائی کے لیے ہوتا ہے. اور جو علو ہے بلندی، جو اس میں کمال ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کے کمال میں سے اور عزت و عظمت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، آسمان جو ہے بلندیوں پر ہے اور اس میں کمال ہے. اور جو سفول اور پستی ہے اس میں نقص ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پستی میں کر دیں، اور یعنی ہم یہ انکار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، علو میں ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے اور پستی میں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے تعظیم ہے؟ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اور ان کو شرم بھی نہیں، حیا بھی نہیں آتی، اور اس قول اور یہ قول جو ہے ان کو وحد الوجود کی طرف کھینچ لایا ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے مخلوقات میں سے، اللہ تعالیٰ بلند ہے ان چیز ان کے یہ کہنے سے. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. دیکھیں جملہ جو ہے شیخ صاحب بار بار بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاکیزگی بار بار بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلندی بار بار بیان کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اس سے زیادہ برے اور خبیث عقیدے میں گر گئے ہیں. یہ ان لوگوں نے یعنی جو جہم صفان اور جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا چاہتے تھے، اور یہ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر نہیں ہیں، اور انکار کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر عرش پر ہے، تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو کر دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. جیسا فرمایا اگر کوئی بادشاہ ہوتا عرش پر اور آپ اسے کہتے کہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ نیچے اتر آؤ، اور بادشاہ کو کہے کہ تم نیچے آ جاؤ اور لوگوں کی یعنی قدموں کی طرف آ جاؤ اور قدموں کے نیچے آ جاؤ، تو یہ اس بادشاہ کے لیے بہت ہی ذلت امیز بات ہوتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے لیے کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں سوچ بھی سکے. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. یہاں تک رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر فرعون لعین کی بات کرتے ہیں، فرعون نے یہ بات کیوں کہی تھی اور فرعون کے اس تعلق سے کیا عقیدہ تھا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
علوان کبیرہ،
بہت ہی بلند، بڑے بلندی، علوان کبیرہ. درس کا تعلق، کوئی سوال ہے میں پوچھوں؟ سات آیتیں جو میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ پر عرش پر مستوی ہونے کی، کون سی ہیں؟ پہلے نمبر یاد کریں پھر سورت کا نام یاد کریں، آسان طریقہ نا. 2 3 4 4 5 54 59 نمبر بتا دیے. اب بتائیں کون سی سورتیں ہیں، اب بتا سکتے ہیں؟ دو نہیں، رعد سب سے پہلے، رعد دو، رعد 3 یونس، 4 دو چار ہے سجدہ، سجدہ دوسرا 4 حدید، 5 سب سے آسان سورۃ طٰہٰ، 54 الاعراف، 59 الفرقان. ٹھیک، ان میں سے ایک بہت ہی لازمی ہے. بارک اللہ، سورۃ الحدید نہیں، آسان اور ہے لازمی اور ہے. سب سے آسان جو یاد کرنی ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے، الرحمن علی العرش استوا. جو سب سے اہم ان سات میں سے کون ہے؟ حدیث آیت نمبر 4. کیا ہے اور کیوں ہے جانتے ہیں؟ کوئی اور جانتا ہے؟ اس لیے اور اس سے بڑا پیغام ہے، اور اتنی خوبصورت انداز بیان ہے نا کہ مخالف جو ہے نا وہ اس کا جواب آج تک دے نہیں سکا نہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے ایک ہی آیت. ہاں چلیں بتائیں. سورہ حدید آیت نمبر 4 کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں کہ عرش پر کا ذکر ہے، علی العرش، اور وہ معکم اینما کنتم، معیت کے بھی ذکر ہے اور عرش پر ہونے کا بھی ذکر ہے ایک ہی آیت میں. ٹھیک ہے نا؟ بارک اللہ فیک. عرش پر بندے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بارک، تعارض کبھی ہوتا تو کیسے جوڑ سکتا؟ اللہ نے ایک آیت میں جوڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے جیسا کہ اللہ کا شاعن شان ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاعن شان ہے. وہ اس آیت کے سیاق و سباق میں دیکھیں، علم کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بذات ہی، سلف کا اس میں کیا تفسیر ہے، بذات ہی عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے علم سے جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اپنے مخلوق کے ساتھ ہے. تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو بھی ختم کر دیا ہے جو کہ دل ہر جگہ موجود ہے اور انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 4، هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. ہاں جی آپ بتائیں ہوم ورک تھا جی. چلیں پکڑے گئے، آپ کا مانیٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں. ہاں نہیں تھے، یہ اچھا ایکسکیوز ہے، پیچھے درس میں واقعی پیچھے درس میں نہیں تھے جی، باقی جو موجود تھے کہاں ہیں. چلیں جی یاد ہے، مطلب میں نے کہا ایکسکیوز نہیں ہے کیونکہ گروپ موجود ہے نا، گروپ میں تو آپ ڈال دیتے ہیں. چلیں آج مان لیتے ہیں،
پوری آیات نہیں لکھی،
وہ آپ نے دیکھنا تھا نا، اس میں تھا آیتیس میں نا، کون سی آیت ہے یاد ہے کسی کو؟ چلیں اگلے ہفتے پھر یاد کر لینا، ایک اور ہفتہ دے رہا ہوں میں ان سات آیات کو یاد کرنے کے لیے. سات آیتیں ہیں، روزانہ ایک آیت یاد کریں، سات دن میں یاد ہو جائیں گی، کوئی عذرت نہیں ہے اپنا. روزانہ ایک آیت یاد کرنے میں 10 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، وہی پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا. اب جس نے یاد کیا ہے وہ سنا دیں ہمیں، کسی کو یاد ہے؟ آپ چلیں ابھی یاد نہیں کیا، اگلے ہفتے یاد کریں گے. چلیں بتائیں آپ بتائیں سورۃ الحدید آیت نمبر 4 سنے ذرا. ٹھیک ہے ایک منٹ ٹھہریں ذرا. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، واضح ترجمہ کروں؟ واضح. اچھا ثم استوى على العرش، ٹھیک.
هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یبدو فی الارض وما يخرج منها.
يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، يلج داخل وتزمين، يخرج منه جوسه خارج وتاه. وما يعرج هو ينزل من السماء،
وما يعرج
اور جو اسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اسمان کی طرف بلند ہوتا ہے. وهو معكم اينما كنتم، وہ تمہارے ساتھ جہاں پر بھی ہو. والله ما تعملون بصير، جو تم کرتے اللہ تعالی خوب دیکھتا ہے. علم کا لفظ ہے کہ نہیں؟ علم کا لفظ ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ ہے؟ ایک مرتبہ سے زیادہ ہے. جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو داخل ہوتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جانتا ہے. اور عرش پر مستوی بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے جہاں پر تم ہو. اب کوئی بھی جو عربی لغت جانتا ہے سمجھتا ہے اور اب فطرت پر قائم ہو، اہل بدعت کے قول اور ان کے اس شبہ میں ملوث نہ ہو، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ کبھی انکار کر سکتا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے؟ بداحت ہے نا، پر فطرت سے انسان جاتا ہے اللہ تعالیٰ بدعت عرش پر ہے اور بعین سے ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے، جو زمین میں داخل ہو رہا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے، جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو یہ آیت خصوصی طور پر یاد کرنی ہے، اور میں یہ اکثر یہی پوچھا کروں گا میں. نہیں، علم اللہ کا علم ہے، قدرت کیسے؟ اللہ کا علم ہے، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. صفت العلم الگ ہے، قدرت الگ ہے، باقی چیز الگ ہے. تو صفت العلم جو ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مخلوقات کیا کر رہی ہیں، اپنے علم سے ہمارے ساتھ ہے. یہ کہتے ہیں بذاتی ہمارے ساتھ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو عرش پر کون ہے پھر؟ کہتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے. کس رنگ تشبیہ لازم آتی ہے؟ تو وجود پر لازم کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ موجود ہے، کہتے ہیں ہاں موجود ہے، مخلوق مجھے ہاں مخلوق بھی موجود ہے. تو وجود میں تشبیہ اگر ممکن نہیں ہے، تو عرش پر مستوی ہونے کی بھی اور ہمارے ساتھ ہونے کی بھی تشبیہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود میں تشبیہ ممکن نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی تشبیہ ممکن نہیں ہے. واضح ہے؟ بارک اللہ فیکم. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.